قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
چھٹا سپارہ اور ساتواں سپارہ، اس کا تھوڑا سا تعارف اور اس میں جو یہ صورتیں اور اس میں چند آیتیں مخصوص ہیں ان کا ذرا سا بیان ہے۔ چھٹا سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ نساء کی آیتیں ہیں جو اس میں ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ وہ سورہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر آپ کی رحلت سے چند مہینے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں وسیلے کی بھی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم غدیر خم کی آیت ہے، یا ایو رسول بلغ اس سے پہلے والی آیت ہے۔ اس سے پہلے اہل کتاب جو عیسائی ہیں ان سے بیان ہے کہ تم جناب عیسیٰ کو تین خداؤں میں سے ایک خدا تسلیم نہ کرو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، جناب عیسیٰ کو اپنی حد سے آگے نہ بڑھاؤ، وہ اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہے، اللہ کی طرف سے القا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیہ ولایت جو مشہور ترین آیت ہے وہ بھی اسی سورے میں ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ انعام شروع ہوتا ہے جو ساتویں سپارے تک چلتا ہے۔ اس سے آگے سورہ انعام مکی سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جو دفعتاً نازل ہوا ہے، ایٹ ونس نازل ہوا ہے، پورا کا پورا سورہ ایک ساتھ ایک دم نازل ہوا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، 50,000-70,000 فرشتے اس سورہ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، اور اس سورہ کے مختلف اعمال ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف وظائف ہیں، اوراد ہیں، سورہ انعام کا ختم ہے، چار رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، جو اپنی مشکلات کی براری کے لیے ان وظائف کو انجام دیتے ہیں وہ اس سورہ سے خاص طور پر مدد لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، چھٹے سپارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہائے ہائے کر کے کسی کے بارے میں غلط باتیں منہ سے نکالنا، رونا پیٹنا، لیکن یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ یہ جو چھٹے سپارے کی پہلی آیت ہے یہ مظلوم کو ظالم کی برائی کرنے کی اجازت دے رہی ہے، ورنہ عام طور پر کسی کے جو عیب ہیں انہیں بیان کرنے کا قرآن نے حکم نہیں دیا، منع کیا ہے، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، چند استثناء کے علاوہ، مگر یہ پہلی آیت جو چھٹے سپارے کی ہے یہ اجازت دے رہی ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو وہ اپنے اس ظالم کے کرتوتوں کو علل اعلان بیان کرے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس لیے اس میں نہ کوئی غیبت ہے نہ کوئی اور ایسی عیب جوئی ہے۔ جس پر جو ظلم ہوا ہے، جو ظالم ہے، اس کے کردار کو نمایاں طور پر پیش کرنا چاہیے، قرآن کریم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَقَالَهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر دیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، یہ معاملہ ان کی نگاہوں میں مشتبہ ہو گیا۔ ایک اس کی ہم شکل جو خدا نے قرار دے دی اس کو صلیب پر چڑھا کر سمجھ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو چڑھا دیا، بلکہ ان کے سامنے معاملہ مشتبہ ہوا، پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو ویسے ہی اٹھا لیا۔ یہ اسی سورہ میں ہے چھٹے سپارے میں، یا ایھا الذین آمنو، اس کے بعد سورہ مائدہ جو شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو وعدے کو پورا کرنا صاحبان ایمان کی جو خصوصیات ہیں، صفات ہیں جو پیغمبر اکرم نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وعدہ کر لیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیں اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو جانور گر کے مر جائے، جو کسی کے سینگ لگنے سے مر جائے، اور اس کے علاوہ جس پر جانور چھوڑے جائیں لیکن پہلے مر جائے، ذبح ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد اسی آیتوں کے تسلسل میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے اس پر ہم نے رکنا نہیں ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر اکرم نے غدیر خم میں مولا بنایا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیے، ٹی وی پر، یوٹیوب پر اور دیگر جگہوں پر بہت سارے مباحثے ہیں۔ اب آپ لوگ قرآن شریف، اللہ کا فضل ہے کہ یہ سالش ہے، شروع ہوا ہے سلسلہ، قرآن فہمی کا ذوق پیدا کریں، قرآن پڑھیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو پہلی اسٹیج پر تو قاریان قرآن کی کمی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہمارے ہاں کہ اگر کوئی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اس کو الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قاریان قرآن پیدا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر قاریان قرآن ہمارے جانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہمارے پہچانے جا رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ قرآن فہمی، جیسے قرآن قرأت کے ساتھ پڑھنے والے پیدا ہو گئے، ایسے قرآن فہمی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے، اب یہ بات یہاں کہنے کی نہیں تھی لیکن میرے دل میں آ گئی، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس آیت کی وجہ سے۔ تو میں نے کچھ یوٹیوب پہ پروگرام دیکھے ہیں انٹرنیشنل اسکالرس کے، اہل سنت کے، علماء کے، جو اسکالرس ہیں۔ ہمارے ہاں مولوی حضرات تو بہت ہیں، پیش امام بہت ہیں، مسائل کا بیان کرنے والے بہت ہیں، آقا بروجردی سے لے کے سیستانی تک 50 مجتہدین کے فتوے مختلف طریقوں سے یاد کر کے بیان کرنے والے بہت ہیں، دین کے عالم کم ہیں۔ جو توریت، انجیل، قرآن اور ادیان عالم کے مکاتب کا بالکل ایک ایسے انداز سے جائزہ لے کر اپنی بات کو ہم وزن طریقے سے بیان کر سکیں، وہ علماء کم ہیں۔ اب اگر یہی آیت ہمارا ایک عالم، وہ پوچھا جاتا ہے ٹی وی پر اس سے کہ بھائی آپ کیوں شیعہ ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو گئی آپ شیعہ بن گئے ہیں، تو وہ سب سے پہلے یہ آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ نے جو رسول کو پیغام دیا تھا غدیر خم سے پہلے کہ اے رسول پہنچا دو اس حکم کو، اگر تم نے نہیں پہنچایا گویا تبلیغ رسالت کا کوئی فرض انجام نہیں دیا۔ پھر رسول خدا نے امیر المومنین کو مولا بنا دیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب یہ جب ایک عالم نے بیان کیا تو وہ دوسرے جو تھے اس سے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس پہ دو چار کراس کوشچننگ کر کے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ دیوبندی نقطۂ نظر کیا ہے اس آیت کے بارے میں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، بریلوی کیا کہتے ہیں اور دیگر ان کے ہاں اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دو رکعت نماز پڑھی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ آج دین مکمل کر دیا۔ تو اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے، ہم نے جن سورسز سے قرآن کو لیا ہے، جن روایات سے ہم اخذ کرتے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر لیتے ہیں صحابہ کرام سے، ہم قرآن کی تفسیر لیتے ہیں آئمہ اہل بیت سے، ہمارا طریقہ اور روش یہ ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے اپنے آئمہ کے ذریعے سے کہ یہ قرآن بحیثیت مجموعی جیسا رسول پر نازل ہوا ویسا ہی ہے، لیکن یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ ہمارے پاس اہل بیت کے سند کے ساتھ بات موجود ہے کہ جب امیر المومنین کو مولا بنا دیا تب اللہ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، نہ توریت میں کیا، نہ انجیل میں کیا، نہ قرآن میں کسی اور موقع پر کیا، فقط امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو دین کو کامل کرنے کا خدا نے اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد جو مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا ہو اقرب للتقوی۔ دیکھو اللہ کے لیے قیام کرو، عدالت کے ساتھ گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے۔ کتنا بڑا پیغام ہے قرآن کا، کتنی بڑی دعوت ہے قرآن کی۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ وہ کون ہے، کوئی بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، تم عدل پہ قائم رہو، عدل کو نہ چھوڑنا چاہیے، دشمن کے مقابلے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کجائیے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ نساء ختم ہو رہا ہے اس کی شاید 135 نمبر آئے تھے، اس میں بات ہوئی ہے محبت کے رشتوں کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑنا، اور سورہ مائدہ کی اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ دشمنی کے رشتوں کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑنا۔ آدمی ہمیشہ عدالت کو چھوڑتا ہے، یا تو محبت میں یا دشمنی میں، یا تو عیش کے عالم میں یا تیش کے عالم میں۔ یہ اصول ہے کہ آدمی راستے سے ہٹ جاتا ہے، جب عیش میں ہوتا ہے تو راستہ چھوڑتا ہے، جب تیش میں ہوتا ہے غصے میں تو راستے کو چھوڑتا ہے۔ کہا چاہے غصے میں ہو یا محبت میں ہو، دشمن سامنے ہو یا محبت کا رشتہ سامنے ہو، عدل پہ قائم رہنا، عدل کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اے عدل ہو اقرب للتقوی، عدل جو ہے وہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بہت متقی نہ وہ نہیں ہے جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت متقی وہ ہے جو اپنے تمام معاملات میں اعتدال سے، عدالت سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. امیر المومنین نے جب بحالت رکوع زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ اور رسول کے سوا اور اس کے سوا جو نماز کو قائم کرتا ہے بحالت رکوع زکوٰۃ دیتا ہے تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. انما کے حصر کے ساتھ کہ اللہ ولی, رسول ولی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولی ہیں. درود بھیج دیجیے آپ حضرات. اب یہ میں نے بیان بھی کیا, اس کا صرف حوالہ ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے علماء, یہ دیوبندی مکتب فکر ہیں, ان کی کتابوں کے اندر بھی اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ اسی انداز سے لکھی ہوئی ہے. امام غزالی کا ایک رسالہ ہے سر العالمین, انہوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے جب رکوع میں انگوٹھی دے دی تھی زکوٰۃ میں تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کے بعد ساتواں سپارہ, وحیدہ سمیع ما انزل رسول ترآم. اب یہ آیت تب نازل ہوئی ہے کہ جب جناب جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں آیات کی تلاوت فرمائی ہے, سورہ مریم کی تلاوت کی ہے, تو وہاں پر جو عیسائی تھے وہ رونے لگے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب حق کو کوئی پہچان لیتا ہے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ جیسے مولانا روم نے جو ان کی مثنوی ہے اس میں جو پہلا جو نظم ہے اور اس کا جو پہلا شعر ہے وہ یہ کہ یہ جو بانسری ہے یہ اس میں سے اتنی سریلی آواز کیوں نکلتی ہے, یہ دردناک آواز کیوں نکلتی ہے, اس لیے نکلتی ہے کہ اسے اس درخت سے کاٹ دیا گیا, الگ کر دیا گیا ہے, یہ فراق میں تڑپ رہی ہے, اس میں سے یہ آواز اس لیے نکل رہی ہے, فراق میں تڑپ رہی ہے. تو انسان جب حق کو پہچانتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی کسی اصل سے ٹوٹا ہوا ہے, اس اصل کی طرف جانے کے لیے اس کی روح تڑپ رہی ہوتی ہے. اور جب وہ اپنے اندر یہ کمی کمزوری محسوس کرتا ہے اور حق سے دوری کو محسوس کرتا ہے تو بے اختیار رونے لگتا ہے, گریہ کرنے لگتا ہے. اس کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا ہو, یہ وہ آیت ہے کہ جو تیسرے مرحلے پر شراب کے حرام ہونے کو بیان کر رہی ہے. یہ ساتویں سپارے کی آیت ہے کہ جس میں بتدریج شراب کو حرام کیا گیا تھا, اس آیت میں شراب کو حرام کر دیا گیا. فاجتنبوا, اس سے اجتناب کرو, اس لیے کہ یہ شیطانی عمل ہے. اس کے بعد انما یرید الشیطان, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آیت اثیر, اس میں بھی اللہ کا ارادہ, اس میں قرآن بیان کر رہا ہے شیطان کا ارادہ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان کا ارادہ ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں عداوت پیدا کر دے, بغض پیدا کر دے, لڑائی جھگڑا پیدا کر دے, ایک دوسرے سے اختلاف پیدا کر دے. اب چاہیں تو شیطان کے ارادے کو کامیاب کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں, اور چاہیں تو شیطان کی ناک کو رگڑ کر جن سے دشمنی بھی ہے ان کو بھی اپنے سینے سے لگا دیں. اس کے بعد سورہ انعام شروع ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے اس کی فضیلت بیان کر دی, هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمى عنده. یہ دوسری آیت ہے سورہ انعام کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. اس میں دو اجل کا تذکرہ, ایک اجل مسمى, ایک اجل کہ جو فکس نہیں ہے, ایک فکس موت, ایک فکس نہیں ہے موت, جس کے بارے میں روایات ہیں پانچویں چھٹے امام کی کہ لٹکتی رہتی ہے سر پر, جیسے انسان کچھ ایسے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے کہ جہاں سے عمر کم ہونے والی ہوتی ہے ویسے ہی وہ جو موت ہے اس کے سر پہ آ پڑتی ہے. اور اگر انسان ایسے اعمال کی طرف بڑھتا ہے کہ جو موت کو ہٹانے والے ہیں, جیسے صلہ رحمی ہے, صدقہ و خیرات ہے, تو موت ہٹتی رہتی ہے, ہٹتی رہتی ہے, ہٹتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جو اس کا آخری وقت ہے وہاں تک آ جاتی ہے. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا, ہمارے جو مجتہدین ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں عمومی طور پر 80 سال, 85 سال, 90 سال, 75 سال, بھائی اتنی لمبی عمر کیسے ہوتی ہے, یہ کون سی ایسی غذا استعمال کرتے ہیں لمبی عمر پانے والی, وہ تو کبھی توضیح میں نہیں لکھتے. یہ لمبی عمر بڑھتی ہے تقوی سے اور علم سے, جتنا تقوی انسان کا بڑھے گا عمر بڑھتی چلی جائے گی, جتنا علم انسان کا بڑھے گا انسان کی عمر بڑھتی چلی جائے گی. انتہا یہ ہے کہ ہمارے ان علماء کے اعضاء و جوارے جواب دے جاتے ہیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, لوگ کھڑے رہتے ہیں برابر میں ان کو اٹھانے بٹھانے کے لیے, لیکن جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کریں گے مکمل تیاری کے ساتھ, ذہن بیداری کے ساتھ آپ کو مسئلے کا حل بتا دیں گے. کیونکہ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, انسان کا بدن 50 سال 100 سال کے بعد تو مضمحل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن وہ جو ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے دماغی طور پر قلبی طور پر شرف عطا کیا وہ باقی رہتا ہے. تو ایک موت تو وہ ہے کہ جو فکس ٹائم پر ایک وارنٹی ہے, گارنٹی ہے, اس ٹائم پر آنی ہے, اور ایک موت وہ ہے جو خود ہمارے اعمال کے سبب سے آ جاتی ہے، ہم اس کو دفع کرتے رہیں، ہٹاتے رہیں۔ بھائی اس کے بعد آخری آیت تلاوت کروں، ایک منٹ رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ہیں سورہ انعام کی اور ساتویں سپارے کی، ظاہر ہے کہ وہ انسان اشارہ ہی کر سکتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے رسول، تمہارے پاس جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو تم انہیں سلام کرو۔ انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو ہمیں سلام کرے، یا اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہو پیغمبر اکرم باہر سے آئے تو پیغمبر کو سلام کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ اور کیا کہیں؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے لیے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ هو الغفور الرحیم۔ تم میں سے جو بھی کوئی جہالت اور نادانی کے سبب سے گناہ کر لے اور گناہ کے بعد فوراً توبہ و استغفار کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی قرآن کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، اور محمد والے محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں۔ پروردگار، یہ قرآن جس اچھے طریقے سے پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، اسی اچھے طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار، اس قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے ہمیں آگہی عطا فرما دے۔ پروردگار، اس قرآن کی تفسیر و تعویل کا ہمیں علم عطا فرما دے۔ پروردگار، جو ہماری غلطیاں، خطائیں، لغزشیں تیرے علم میں آ چکی ہیں، انہیں معاف فرما دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار، دین میں ہمیں صاحب بصیرت بنا دے۔ پروردگار، ہمیں حق کا مشاہدہ کرا دے اور حق پر باقی رہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار، ہمیں باطل کا مشاہدہ کرا دے اور باطل سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار، جو جو ہماری حاجتیں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ پروردگار، جو روزے رہ گئے ہیں، انہیں جو رکھے ہیں، ان سے زیادہ اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔